یہ کل صبح جو ہم نے بیان کیا تھا یہ وہ میرے پاس جتنے بھی نام ایڈ ہوتے ہیں نا جی میں سبھی کو بیان کے وقت انوائٹ کر لیتا ہوں, تو اکثر چونکہ وہ تشریف فرما ہوتے ہیں روم میں تو وہ محسوس نہ فرمائے, میں سبھی کو چونکہ کر لیتا ہوں تو اس لیے میں کہتا ہوں چلو جب خاص طور پر بیان ہو نا جی اس وقت سب دوست جو ہیں وہ آگے پیچھے بھی ہوں تو وہ اس کو سماعت فرمائیں کہ جو لمحہ بھی گزر جاتا ہے نا دوبارہ وہ تو نصیب نہیں ہوتا. اللہ رسول اپنے پیارے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ہمیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو کل جو ہم نے موضوع عرض کیا تھا وہ الہ کے بارے میں عرض کیا تھا کہ الہ کیا ہوتا ہے, الوہیت کا مدار کس چیز پر ہے, کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں وہ نظر آئے ہم صرف اس کو الہ مانے, ہر ایک کو الہ نہ مان لے, یا الہ کی وہ تعریفیں جو آج کل کی جا رہی ہیں کہ الہ وہ ہوتا ہے جو بیٹے دیتا ہے, شفا دیتا ہے, دور سے سنتا ہے, دور سے دیکھتا ہے. تو ان چیزوں کا رد کرتے ہوئے کل الحمدللہ قرآن کی روشنی میں الہ کی تعریف کی تھی, اور الہ کے بعد یہ چونکہ الہ کو ماننا توحید ہے اور توحید کے بعد رسالت ہے, تو آج کے اس موضوع میں رسول کے بارے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول کیا ہوتا ہے, رسول کس کو کہا جاتا ہے. سنی تحریک بھائی آپ روم میں تشریف فرما ہیں, سنی تحریک بھائی آپ ہیں روم میں, چلو جزاکم اللہ. ٹھیک ہے چلو انشاءاللہ وہ آ جائیں گے. بہرکیف آج کے بیان کا موضوع جو ہے نا جی وہ رسول ہے, رسول کی پہچان, رسول کیا ہوتا ہے, رسول کس کو کہتے ہیں. چونکہ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں, ایک ہے لا الہ الا اللہ جس پر میں نے کل عرض کیا تھا, اور دوسرا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے 26 پارے کے اندر سورہ محمد کے اندر ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار ورحماء بینہم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور ان کے جو ساتھی ہیں جو ان کے صحابہ ہیں وہ آپس میں بڑے ہی رحم دل ہیں اور کفار پر بڑے سخت. تو چونکہ کلمہ شریف کی دوسری جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے, آج انشاءاللہ اس کی دوسری جز پر عرض کیا جائے گا, کیونکہ وہ الہ کے معنی اور جس چیز پر الوہیت کا مدار ہے وہ آپ حضرات معلوم کر چکے ہیں. اب سوچنا یہ ہے کہ رسول کون ہوتا ہے اور رسالت کے معنی کیا ہے, رسالت کا کس چیز پر مدار ہے, کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر ہو تو ہم اس کو رسول مانیں. خیال رکھنا چاہیے کہ رسالت کے معنی بھی بھیجنا ہے اور بعثت کے بھی ہیں, اور اس کے معنی بھیجنا بھی ہوتا ہے, مگر ان میں فرق یہ ہے کہ بعثت مطلقاً بھیجنے کو کہتے ہیں مگر رسالت کچھ دے کر بھیجنا, کسی کے پاس بھیجنا اور کچھ دینے کے لیے بھیجنا, لہذا رسالت بعثت سے خاص ہے. اسی لیے ہم عوام لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کو رسول, ہم عوام لوگ جو ہے یہ ہم رسول نہیں کہلاتے. رسول کا مختصر سا ترجمہ یہ ہے پیغام رسا, پیغام پہنچانے والا, اور فیض رسا, فیض پہنچانے والا. پھر رسول دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک بے اختیار رسول اور ایک با اختیار رسول. بے اختیار رسول بعض فرشتے ہیں جن کے سردار حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. رب تعالیٰ فرماتا ہے جائل الملائکۃ رسولا کہ ہم نے فرشتوں کو رسول بنایا, اور با اختیار رسول حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. بغیر تشبیہ یوں سمجھو کہ بادشاہ کا قانونی حکم بذریعہ ڈاک گورنر یا وزیر اعظم کے پاس پہنچتا ہے تاکہ اسے قانونی حیثیت سے رعایا پر جاری کیا جائے, محکمہ ڈاک کا ملازم وہ پیغام اور جسٹری کی شکل میں گورنر یا وزیر اعظم کے پاس پہنچاتا ہے، پھر یہ حضرات رایا کو جمع کر کے یہ حکم انہیں سناتے ہیں اور ان پر جاری کرتے ہیں اور قانون شکنی کرنے والوں کو سزائیں دیتے ہیں اور بعض وفاداروں میں انعام بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دیکھو محکمہ ڈاک کا یہ ملازم بھی ان افسران کے پاس بادشاہ کا پیغام ہی لایا ہے اور ان احکام اور ان حکام نے جن کو یہ پیغام دیا گیا انہوں نے بھی یہ رایا تک بادشاہ کا پیغام ہی پہنچایا ہے، مگر ان دونوں میں پیغام رساں دونوں ہی پیغام پہنچانے والے ہیں۔ ان میں فرق یہ ہے کہ اول ذکر شخص جو ہے یعنی وہ جو ڈاک کا ملازم ہے وہ بے اختیار پیغام رسا ہے، وہ صرف بادشاہ تک بات کر سکتا ہے، وہ بادشاہ کو پیغام پہنچا سکتا ہے، اور یہ حکام و افسران با اختیار یہ کام دونوں ایک ہی کیا مگر مختلف حیثیت سے۔ تو اس فرق کا نتیجہ یہ نکلا کہ اول ذکر ملازم خادم قرار دیا گیا اور آخر ذکر یعنی بادشاہ اور حکام جو ہیں اس کے بھی مخدوم ہوئے اور رایا کے بھی، اور ان احکام کی اطاعت بادشاہ کی اطاعت مانی گئی اور ان کے حکم سے سرتابی بادشاہ کی بغاوت قرار دی گئی اور ان حکام کو یعنی جیل بھیج دینے پھانسی لگوا دینے کے بھی اختیارات دیے گئے، مگر وہاں کوئی اختیار نہیں تھا۔ جو ڈاک کا ملازم تھا اس کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جناب جی کسی کو پھانسی دے دے، کسی کو تختہ دار پر لٹا دے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال دے کر میں نے عرض کیا۔ اسی طرح پیغام رساں حضرات انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے خدام قرار دیے جاتے ہیں، اور کوئی شخص ان فرشتوں کا امتی نہیں ہوتا، کسی شخص پر ان فرشتوں کے احکام نافذ نہیں ہوتے، ان فرشتوں کا نام کلمہ میں نہیں آتا، بلکہ وہ فرشتے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے خدام خاص قرار دیے جاتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام خلق کے مخدوم رب تعالی کی طرف سے مقرر کردہ با اختیار حاکم ہوتے ہیں، اسی لیے قوم ان کی امت کہلاتی ہے، ان کے نام کا کلمہ پڑھتی ہے، ان کے احکام ان سب پر نافذ ہوتے ہیں۔ یہ با اختیار اور بے اختیار کا فرق ضرور خیال میں رہنا چاہیے۔ اگر یہ حضرات انبیاء کرام بھی علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار رسول ہوتے تو رسالت جبریلی اور رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں جو ہے وہ جو کیا فرق ہوتا؟ یہ تو ایک ہی چیز ہوتی، وہ بھی رسول ہے، جبریل امین علیہ السلام بھی رسول اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول ہے، دونوں میں سے کسی کی رسالت کا انکار نہیں ہے، لیکن رسالت جبریلی اور چیز ہے، رسالت محمدی اور چیز ہے۔ رسالت جبریلی خادمیت کا نام ہے اور رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم مخدومیت کا نام ہے۔ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام گو ہر صحابی ہر نبی کے صحابی ہیں، لیکن وہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم ہیں۔ اسی لیے تو معراج کی رات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تلموں کو چوم رہے ہیں، حضور کے پائے انور کو چوم رہے ہیں، اور جیسا مدودی نے یہ درس دینا چاہا یا فی زمانہ بھی بعض غیر مقلدین اور وہابی دیوبندی حضرات خواجہ لہم اللہ تعالی یہ لوگوں کو ورگلانا چاہتے ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام استاد تھے جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، وہ آتے تھے جو پڑھاتے تھے پھر آتا تھا، وگرنہ حضور تو ان پڑھ تھے، حضور کو کچھ آتا ہی نہیں تھا۔ تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ استاد کو کیا ضرورت پڑی ہے جی اپنے شگرد کے پہنچے امنے کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بہار کا بات یہ عرض کر رہا تھا، اگر یہی مان لیا جائے تو پھر رسالت جبریلی اور رسالت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں کیا فرق ہوگا؟ اور ہم کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پڑھتے، جبریل رسول اللہ کیوں نہ پڑھتے؟ مسلم بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، ایک بار ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک شخص آیا جس کے کپڑے سفید اور بال کالے تھے، یعنی مسافر نہ تھا اور ہم میں سے اسے کوئی نہیں پہچانتا تھا، یعنی وہ مدینہ کا باشندہ نہ تھا۔ وہ حضور کے سامنے زانوے ادب بچھا کر گٹروں پر ہاتھ رکھ کر ایسا باد بیٹھا جیسے نمازی اتحیات میں رب کے حضور بیٹھتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پانچ سوال کیے، ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، احسان کیا ہے، قیامت کب ہوگی، علامات قیامت کیا ہے۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں جوابات عطا فرمائے اور ہر جواب پر وہ تصدیق بھی کرتے رہے اور تصدیق میں کہتے رہے صدقتا صدقتا، پھر چلے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین عرض کرتے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. تو مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جبریل تھے جو تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ تمہیں تمہارا دین سکھائے، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. دیکھو جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر نہ فرمایا کہ لوگوں میں جبریل ہوں مجھ سے مسائل سیکھ لو، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے شاگردانہ حیثیت سے التحیات کسی نشست میں بیٹھے اور سوال پیش کر کے سرکار عبد قرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے وہ مسئلے بیان کروائے. آخر کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں پر ان کی اطاعت اور ان کی بات ماننا واجب نہ تھی، بلکہ وہ دوزانوں بیٹھ کر مسلمانوں کو بارگاہ نبوت کا ادب سکھا رہے تھے اور بتایا کہ میں بھی تمہاری طرح ان کا خادم اور امتی ہوں. یہ فرق ہے با اختیار اور بے اختیار رسول کا، میں جو حضرات انبیاء کرام علی نبینا علی الصلاۃ والسلام کو بندہ مجبور محض بالکل بے اختیار اور پوسٹ مین کی طرح، یہ جیسے لکھا ہے میرے پاس ان کی کتابیں ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو الچی لکھا ہے، یہ مودودی جو تھا یہ بہت بڑا لعنتی تھا تو اس نے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو الچی لکھا ہے، اتنا وہ خبیث تھا. اپنے ساتھ وہ پتہ نہیں شیخ الاسلام اور شیخ الکل اور کیا کیا، اور مصطفیٰ کریم کی باری آئی تو وہ الچی تھے. یہ اتنی گندی زبان ہے ان کا، اتنا گندا رویہ ہے میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. میری آواز آ رہی ہے روم میں جی، یا میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں؟ روم میں کوئی ہے؟ جزاکم اللہ جزاکم اللہ. میں نے عرض کیا تھا کبھی کبھی کوئی اچھی بات لگے تو سبحان اللہ لکھ لیا کرو، اس سے مجھے بھی تسلی رہتی ہے کہ کوئی روم میں ہے، وگرنہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اکیلا بیٹھا ہوا ہوں. باہر کا بات یہ عرض کر رہا تھا، یہ مودودی اور اس کا جتنا گروہ ہے، اور یہ فتاوی ثنائیہ میں لکھا ہوا ہے انہوں نے کہ وہابی اور دیوبندی ایک ہی چیز ہے، عقائد میں ایک ہی جیسے ہیں، یہ دونوں وہ عبداللہ بن عبد الوہاب جو لانتی تھا اس کے پیروکار ہیں. تو یہ مودودی اور وہابی ایک ہی چیز ہے، ایک ہی مقصد ہے ان کا، لوگوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ کو نکالنا، تعظیم مصطفیٰ کو نکالنا. تو اللہ فرماتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، پہلے میرے نبی کی تعظیم کرو، میرے نبی کی توقیر کرو، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی کے بعد جو ہے وہ میری تسبیح کرنا، تو سب بھی ہو بکرا تم واسیلا، اس کے بعد پھر صبح و شام میری پاکی بولو. اگر تم نبی کی تعظیم و تقیر کیے بغیر میری پاکی بولو گے، میری عبادت کرو گے، سجدے پہ سجدے کیے جاؤ گے تو وہ شیطان کی طرح تمہارے سجدے ہوں گے، ایسا کوئی سجدہ تمہارا قبول نہیں ہوگا، کوئی نماز قبول نہ ہوگی جس کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حضور کے وقار کا خیال نہ رکھا جائے. تو یہ بعض تو ایسا بھی کرتے ہیں جی کہ یہ ایک شعر پڑھ دیتے ہیں، مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل، جبرائیل ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. یعنی ترجمہ وہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ہرگز نہ بولتے اگر جبریل نہ بولتے. یہ ماد حضور کو مجبور کر دیا جاتا ہے جبریل کے آگے، کہ جبریل امین علیہ السلام بولتے تھے پھر نبی پاک علیہ السلام بولتے تھے، اور جبریل نہ بولتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نہ بولتا. تو میں یہ روح البیان شریف کی ایک روایت عرض کرتا ہوں کئی بار، کہ روح البیان شریف کے اندر علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا، حضور ہا فرمایا میں سمجھ گیا، حضور کا فرمایا میں سمجھ گیا، علم تو میں نے جان لیا. نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عین یا عین صاد قاف ہا یا عین صاد کا یہ تلاوت کر رہے ہیں، روف مقطعات کی تلاوت کر رہے ہیں. محبوب ہر ایک حرف کے بارے میں فرماتے ہیں علم تو میں نے جان لیا، میں نے جان لیا. سبحان اللہ. اب یہاں پر کوئی عربی دان اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا، جب اکیلا حرف قاف بولا جائے گا تو نہ تو وہ اسم ہے، نہ وہ مصدر ہے، نہ وہ فعل ہے، اب اس کا ترجمہ کو کیا کرے گا؟ ترجمہ کرنے کے لیے ہم مجبور ہیں، اس کو دیکھیں گے یہ مصدر ہے تو اس کا ترجمہ اگر وہ فارسی میں کرنا تو اس کے آخر میں دن یا تن آئے گا، اردو میں کرنا تو اس کے آخر میں نہ آئے گا. تو باہر کاف ہم تو دیکھیں گے، اگر وہ فائل ہے تو اس کا ترجمہ فائل کا ہوگا، مفعول ہے تو مفعول کا ہوگا، یعنی جو وہ بنے گا اس کے لحاظ سے ترجمہ کیا جائے گا. تو جب کوئی حرف ہے تو وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، حرف تو اکیلا اپنے معنی پر دلالت ہی نہیں کرتا جب تک کسی دوسرے سے نہ مل جائے، دوسرے سے ملے بغیر اپنا معنی بتلاتا ہی نہیں ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل عرض کرتے ہیں ایک ایک عرب، حضور کاف فرما علم تو میں نے جان لیا، حضور ہا فرما علم تو میں نے جان لیا، حضور یا فرما علم تو میں نے جان لیا، حضور عین فرما علم تو میں نے جان لیا، حضور صاد فرما علم تو میں نے جان لیا. جبریل ہاتھ مان کر عرض کرتے ہیں آقا میں لے کر آنے والا ہوں، میرا رب بھیجنے والا ہے، مجھے اپنے رب کی قسم میں نہیں جانتا یہ میں کیا لے کر آیا ہوں. آپ کیسے جان گئے؟ تو محبوب نے فرمایا جبریل جو تو نہیں جانتا اللہ کی عطا سے میں وہ بھی جانتا ہوں، یعنی میرا اللہ مجھے سارا کچھ تیرے ذریعے عطا نہیں فرماتا، بلکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے رحمان علم القرآن، اور اس کا ترجمہ وہ جو میرے آقا نعمت امام اہل سنت حضور سیدی و سندی ملجئی و ماوائی نائب اعلی حضرت سیدی محدث اعظم پاکستان ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے ادب و احترام سے فرمایا کرتے تھے الرحمن علم القرآن، بڑے مہربان نے بڑی مہربانی کے ساتھ رحمت کی گود میں لے کر رحمت کی تھپکیاں دے دے کر اپنے محبوب کو سارا قرآن پڑھایا. یہ حضور سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب فیصلہ آبادی یوں ترجمہ فرمایا کرتے تھے. تو یہ تو قرآن تو اللہ فرماتا ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا، پڑھایا نہیں فرمایا، فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا ہے، رحمان نے قرآن سکھایا ہے. اور سکھانا اور ہوتا ہے، پڑھانا اور ہوتا ہے. اگر صرف پڑھایا کہا جاتا تو کوئی کہہ سکتا تھا جی عربی پڑھانی سکھائی ہے، تو اس کے منہ پہ تھپڑ لگایا جاتا. محبوب تو خود عربی دان تھے، ان کو عربی پڑھانا سکھانے کے لیے کیا ضروری تھا؟ سکھانا اور ہے کہ پیارے جو کچھ اس کے اندر ہے، ہر خشک و تر کا بیان اس کے اندر ہے میں تجھے سکھا دیتا ہوں، ہر بیان تجھے بتا دیتا ہوں، ہر علم تجھے عطا فرما دیتا ہوں. تو محبوب مکرم علیہ السلام کو جب سارا علم عطا فرما دیا تو پھر رب کائنات نے فرما لوگو وما ہوا علی الغیب بدانین، میرا نبی غیب کی خبریں دینے میں کنجوسی نہیں کرتا، یہ بخیل نہیں ہے، یہ کنجوسی نہیں کرتا تمہیں غیب کی خبریں دینے میں. باہر کا پذیزان گرامی قدر بات عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ حضرات رسالت جبریلی اور رسالت محمدی میں کیا فرق کریں گے، اور اس صورت میں پھر ان کی اتباع کیوں کر ہوگی، اور قوم ان کی امت کیوں بنے گی. اختیارات رسالت کے متعلق قرآن کریم میں ارشاد ہے، ملاحظہ فرمائیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا محبوب تمہیں معلوم ہے کون ہے، عرض کی مولا کون ہے؟ فرما وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی ان لوگوں کو ظاہری اور باطنی غلاظتوں سے پاک اور صاف کرتے ہیں، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی حدیث سکھاتے ہیں. اب دیکھیے تو یہ جملہ صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، آج کوئی کہے اس سے پوچھو، اگر جو کوئی بڑی بحث کرے تو اس کو صرف ایک جملہ پوچھو، اس کو کہو تم ہمیں صرف یہ بتلاؤ کہ آج اللہ کے پیارے محبوب تمہیں پاک کرتے ہیں یا نہیں. اگر وہ کہے گا نہیں پاک کرتے تو وہ گندا غلیظ ہے، تو جو اگر کہے گا تو پاک کرتے ہیں تو پھر کو یہی تو مصطفیٰ کی طاقت ہے، یہی تو مصطفیٰ کا حاضر و ناظر ہونا ہے. پاک کرنے کے لیے کتنی چیزوں کا یہ باہر کا بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اس سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کی جاتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ مجھ بے اختیار پیغام رسا تذکیہ اور تعلیم نہیں کر سکتا، یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اختیار دیا گیا ہو. اور دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ ان کے مالوں کے صدقات وصول فرما لیا کرو، اور انہیں ان صدقوں کے ذریعے سے ظاہری پاکی اور طہارت بھی بخشو، اور باطنی پاکیزگی بھی اور تزکیہ بھی ان کو عطا فرماؤ. دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتا ہے، یہ تیسری آیت پیش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے توری علی کا من تشا و ترجی علی کا من ہن من تشا، آپ اپنی ازواج متحرات میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جس کو چاہیں اپنے سے الگ کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ اختیارات عطا فرما اپنے محبوب کو. لوگ کہتے ہیں جس کا نام محمد یا علی ہے اس کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے، کیا وہ قرآن کی ان آیات کو نہیں پڑھتے؟ وہ قرآن کو نہیں پڑھتے، بلکہ قرآن کو پڑھ کر بھی یدل بھی کثیر و یہدی بھی کثیر کا مستاق بنتے ہیں، یعنی قرآن کو پڑھا اور قرآن کو پڑھ کر ہدایت کی بجائے گمراہی لے لی،
تو یہ ایسا ہی قرآن پڑھتے ہیں، وگرنہ قرآن تو مصطفیٰ کی عظمتوں کا نام ہے، قرآن تو مصطفیٰ کی رفاعتوں کا نام ہے، قرآن تو مصطفیٰ کے مقام کا نام ہے، قرآن تو مصطفیٰ کے اخلاق کا نام ہے، قرآن تو مصطفیٰ کی عزت و عظمت کا نام ہے، قرآن تو مصطفیٰ کی مدح سرائی کا نام ہے، قرآن تو مصطفیٰ کی تعریف و نعت کا بیان ہے۔ اماں شاہ صدیقہ اسی لیے تو فرماتی ہے، آپ سے پوچھا گیا اماں جی حضور کی ایک صفت بیان کرو، خلق کیسا تھا؟ اماں جی ایک صفت صرف پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو اماں جی نے فرمایا صرف ایک صفت پوچھنا چاہتے ہو؟ عرض کی اماں جی ہاں۔ فرمایا کبھی اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ اماں جی کیوں نہیں؟ فرمایا اللہ کا قرآن یہ محبوب کی ایک صفت کے اندر ہی تو اللہ نے نازل فرمایا ہے، یعنی قرآن کو پڑھ لو یہ محبوب کا خلق تمہیں بتلا دے گا، قرآن ہی تو محبوب کا خلق تھا۔ دیکھیے اماں شاہ صدیقہ کا عقیدہ، آپ فرماتی ہیں پورے کا پورا قرآن رب کائنات نے اپنے محبوب کی ایک شان کے اندر، ایک صفت کے اندر نازل فرمایا ہے، جس کو ہم خلق کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب چوتھی آیت کو بھی سن لیجئے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرات من انفسهم۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ رسول کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو کسی مسلمان مرد یا عورت کو اپنے ذاتی معاملات میں بھی اس کے متعلق اختیار باقی نہیں رہتا۔ اور فرماتا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ہی کے رب کی قسم، آپ ہی کے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو اپنے تمام اختلافات میں حاکم مطلق نہ مان لیں، جب تک آپ کی حکومت کو تسلیم نہ کر لیں، جب تک آپ کو اپنا حاکم نہ مان لیں، اتنی دیر یہ ایماندار نہیں ہو سکتے۔ پھر آپ کے فیصلے سے اپنے دل کے اندر بھی تنگی نہ پائیں، بلکہ سر بخم تسلیم کر دیں، اپنی گردن کو جھکا دیں۔ بے اختیار اور پیغام رساں نہ حاکم ہی ہوتا ہے اور نہ اس کو اپنی قوم پر اتنے اختیارات ہی حاصل ہوتے ہیں۔ تو بہر کاف عزیزان گرامی قدر، یہ میں نے چند آیات و بینات صرف اس بارے میں عرض کی ہے کہ رسالت جبریلی اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں با اختیار اور بے اختیار کا فرق ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی، میرے مصطفیٰ کریم بھی رسول ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور جبریل امین علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول ہے، لیکن جبریل بے اختیار رسول ہے، میرے محبوب با اختیار رسول ہے۔ جبریل کو کوئی اختیار نہیں ہے، محبوب کو ہر اختیار دیا گیا۔ تو دوسری چیز اب دیکھتے ہیں کہ رسول کی ضرورت کیا ہے، کوئی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ تو چلیے، اگرچہ اللہ تعالیٰ بمقابلہ شاہ رگ بھی ہم سے قریب ہے اور خود فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس سے بمقابلہ شاہ رگ کے بھی قریب ہے، اور اللہ اتنا قریب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ سے فیض یاب ہم نہیں ہو سکتے، ہم ظلمت میں ہیں، وہ نور ہے، وہ قادر ہے ہم مجبور ہیں، وہ قاہر ہے ہم مقہور ہیں۔ لہذا ضرورت تھی کہ رب اور مربوب، عابد اور معبود، خالق اور مخلوق، بندہ اور بندہ نواز، محتاج اور کارساز کے درمیان کوئی ایسا برزخ کبرا ہو جو رب سے فیض لے سکے، ہم کو دے سکے۔ جب قلب و قالب کے درمیان رگوں اور پٹھوں اور جناب محترم یہ شرائنیں جو ہوتی ہیں، ان کی ضرورت ہے کہ یہ رگے اور قلب کا فیض ہڈی اور گوشت تک پہنچاتی ہیں، روح اور جسم کو بذریعہ قلب و جگر پالتی ہیں، پرورش کرتی ہیں۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مجبور بلا واسطہ رب سے فیض لے سکے، اس تک پہنچ سکے؟ اس لیے ہمارے اور رب کے درمیان ایک برزخ ضروری تھا، اور اسی برزخ کا نام رسول رکھا گیا ہے، اور وہ اسی وساطت کا نام رسالت ہے۔ ہر وہ شخص جو رب تک پہنچنا چاہے، یا اس سے کچھ لینا چاہے اسے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضرورت ہے، بلکہ جو دنیا کی آفات سے بچنا چاہے اس کے لیے نبی کا دامن پکڑنا اور جو ہے یہ ضروری ہے. رب تعالی خود ارشاد فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور بکھر نہ جاؤ. اس آیت کی تشریح یوں سمجھو کہ ایک گہرے کنویں میں شفاف پانی بھی ہے اور تہ میں کیچڑ کوڑا بھی، اور ہم چاہتے ہیں کہ کنویں میں ڈول جائے، پانی لے کر باخریت اوپر آ جائے، وہاں کی کیچڑ اور کوڑے وغیرہ میں نہ پھنس کے رہ جائے. اس لیے ہم رسی کا واسطہ اختیار کرتے ہیں اور اس کا ایک کنارہ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، دوسرا ڈول میں باندھ دیا جاتا ہے. اگر رسی موٹی ہو جس میں گرا نہ لگ سکے تو اس کو تار یا پتلی رسیوں کے ذریعے سے ڈول سے وابستہ کرتے ہیں، اور اس صورت میں ڈول کو کنویں میں جا کر پانی لے کر بخریت اوپر آ جاتا ہے، نہ کیچڑ میں پھنستا ہے نہ وہیں رہ جاتا ہے. اور دنیا ایک گہرا کنواں ہے جس میں درست عقائد اور نیک اعمال کا شفاف پانی بھی ہے، اور جس سے آخرت کی کھیتی ہری ہوتی ہے، اور یہاں بدعقیدگیوں اور بدعملیوں کی کیچڑ بھی ہے. ہم لوگ ڈول کی طرح یہاں نیک اعمال کا پانی لینے آئے ہیں. رب تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے، بیکار پیدا نہیں کر دیا، بلکہ مقصد پیدائش کا کیا ہے؟ اپنی عبادت. مرضی الہی تھی کہ میرے بولے بندے دنیا کی ٹیپ ٹاپ پہ پھنس کر نہ رہ جائیں اور وہاں سے باخریت اعمال و عقائد کا پانی لے کر. تو اس رحیم و کریم نے، یہ ذات کریم والا صفات نے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، جن کا ایک ہاتھ رب کے دستے قدرت میں ہے اور دوسرا مخلوق کی دستگیری کے لیے ادھر ادھر پھیلا ہوا ہے. انہی کا نام حبل اللہ ہے، وہی اللہ کے متین ہے، یعنی وہی اللہ کی مضبوط رسی ہے. جس نے اللہ کی اس مضبوط رسی کو پکڑا، جس نے اللہ کی اس مضبوط رسی کو پکڑ لیا، اس نے اللہ کا دست کرم پکڑ لیا. خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوک ایدیہم، جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں، آپ کے دست مبارک کو پکڑتے ہیں، وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اور ان ہاتھوں کے اوپر ہاتھ اللہ کا ہاتھ ہے. پھر خیال رہے کہ جیسے ڈول موٹے اور مضبوط رسے سے بلا واسطہ نہیں بن سکتا، بلکہ اسے تاروں اور چھوٹی رسیوں کے ذریعے سے باندھا جاتا ہے، اسی طرح ہم لوگ براہ راست حضور کے دامن سے وابستہ نہیں ہو سکتے. اس وابستگی کے لیے ولایت کے مضبوط تار کی ضرورت ہے. ہمارے مشائخ ہم کو حضور تک پہنچاتے ہیں، حضور اللہ تک، اور یہی بات ہے. یعنی فقیر کی اس تقریر سے ضرورت رسالت بھی ثابت ہو گئی اور ضرورت ولایت بھی ثابت ہو گئی. ولی کتنا ہی اونچا ہو رب تک نہیں پہنچ سکتا، وہ حضور تک پہنچائے گا. خدا تک پہنچانا حضور اور صرف حضور ہی کا کام ہے. تانگا کتنا ہی قیمتی ہو گجرات والوں کو کراچی نہیں پہنچا سکتا، کراچی والوں کو مدینے نہیں پہنچا سکتا. تانگے کا کام صرف ریل تک پہنچانا ہے، وہ ریل تک پہنچائے گا، اور ریل کا کام کراچی تک پہنچانا ہے. کراچی سے آگے یہ ہوائی جہاز کا کام ہے، ایروشیا یا دیگر جو تھے وہ یہ پی آئی اے، ان کا کام ہے آگے مدینہ منورہ تک پہنچانا. تو یہ بات خوب سمجھ لیجئے. تو یہ بھی سمجھ لو کہ عقیدہ رسالت کے لیے تین باتیں ماننا ضروری ہے. ایک یہ کہ ہم براہ راست رب تعالیٰ سے کوئی نعمت نہیں لے سکتے، جو کچھ ملے گا وسیلہ رسول سے ملے گا، اور وہ نہ رسالت کی، ورنہ رسالت کی ضرورت ہی نہ رہتی، دنیا میں رسول کی تشریف آوری بالکل بیکار ہو جاتی، کیونکہ ہم لینے والے رب دینے والا، پھر رسول کی معاذ اللہ کیا ضرورت. دوسرا یہ کہ رسول ہماری طرح بے بس نہیں ہے، وہ رب سے لے بھی سکتے ہیں اور ہم کو دے بھی سکتے ہیں. اگر وہ برائے راست رب سے لینے پر قادر نہ ہو تو پھر انہیں خود ایک رسول جو ہے وہ جو دینی کی ایک اور رسول دینی کی ضرورت ہوتی. اور وہ ضرور پیش آئے گی, اور جس کے وہ امتی بنیں گے. اگر وہ ہمیں دینے پر قادر نہ ہوں گے تو ہمیں ایک اور رسول کی ضرورت پیش آئے گی. تیسرا یہ کہ رسول دینے والے رب کو جانتے ہیں اور لینے والے امتی کو بھی پہچانتے ہیں. ہم ان دو علموں کے بغیر لینا اور دینا متحقق نہیں ہو سکتا. جو لوگ وسیلہ نبوت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہر نعمت رب سے بلا واسطہ لو, وہ در حقیقت حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کلمہ طیبہ کی دوسری جز محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منکر ہیں. کیونکہ جب ہر چیز رب سے ہم خود لے سکتے ہیں اور ان کی پھر کیا ضرورت رہی, نعوذ باللہ من ذالک. اب یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ رسول کی نسبت اللہ تعالی سے لینے کی ہے, ہم سے نسبت ہے عطا کرنے کی. اس اور اس ہی لیے انہیں رسول بھی کہا جاتا ہے, یعنی اللہ سے لینے والے, اور ہم انہیں رسول نہ بھی کہتے ہیں, یعنی ہم کو دینے والے. ان دو نسبتوں میں ان کے دو وہ کمالات کا اظہار ہے. اس لیے قرآن کریم میں حضور نبی کریم علیہ السلام کو رسول اللہ بھی کہا گیا اور رسولکم بھی فرمایا گیا. رسول کی شان یہ ہے کہ دنیا میں ہم بھی رب کے بھیجے ہوئے آئے ہیں اور رسول بھی, مگر ہماری آمد کو قرآن کریم نے خلق یعنی پیدائش فرمایا کہ ارشاد ربانی ہے, خلقکم وما تعملون, اللہ نے تم کو اور تمہارے اعمال کو پیدا فرمایا. اور وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن و انس کو ویسے ہی پیدا نہیں کر دیا مگر عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور فرمایا خلقکم والذین من قبلکم, اللہ نے تم کو اور جو تم سے پہلے تھے ان کو پیدا کیا. مگر رسول کی دنیا میں تشریف آوری کو بعثت فرمایا جاتا ہے, اس کو رسالت سے تعبیر کیا جاتا ہے, اور ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے والذی باعث فی الامیین رسولا, اللہ تعالیٰ نے ان ان پڑھ اور جاہل لوگوں کے اندر ایک اپنا امی رسول جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا. اس کا معنی جاہل نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی امی کا معنی ان پڑھ ہوتا ہے, یہ غلط بات ہے. امی کا معنی ہوتا ہے جو دنیا میں کسی سے نہ پڑھا ہو, جس کو وہ برائے راست رب نے خود پڑھایا ہو. اور رحمان علم القرآن کے تحت یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے. اگر کوئی اعتراض کرے گا حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا, تو میں انشاءاللہ یہ عرض کر دوں گا صحابہ کے زمانہ سے, حضور کے صحابہ سے, کہ صحابہ خود فرماتے ہمیں حضور نے قلم پکڑنے کا طریقہ سکھایا, دعا پکڑنے کا طریقہ سکھایا, صفات پر لکھنے کا طریقہ سکھلایا. جس کو خود نہیں لکھنا آتا وہ دوسرے کو کیسے سکھلائے گا. یہ ایک اور علیحدہ موضوع آ جاتا ہے. باہر کا بات یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان میں ایک امی رسول بھیجا یعنی جو دنیا میں کسی سے نہیں پڑا ہوا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق, اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کی ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا ہے. اپنے رسول کو ہدایت دے کر اور سچا دین دے کر بھیجا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں پر بھی یہ نہیں فرمایا گا رسول پیدا کیے گئے, فرماتا ہے اللہ نے رسول کو بھیجا ہے, واسط فرمائی ہے. اور یعنی ہم اللہ کی صرف مخلوق ہے, رسول اس کی مخلوق بھی ہے اور رسول بھی ہے اور اس کے مبعوث بھی ہے. اس فرق کی چند وجوہات ہیں. ایک یہ کہ ہم دنیا میں اپنے کام کے لیے اپنی ذمہ داری پر آتے ہیں, رسول دنیا میں رب کے کام کے لیے رب کی ذمہ داری پر تشریف لاتے ہیں. جیسا کہ کسی ملک میں کوئی شخص اپنے کام کے لیے جائے اور کوئی مملکت کا سفیر بن کر حکومت کے کام کے لیے یعنی جاتا ہے, اب دونوں کی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پر نہیں ہے, اس کی ذمہ داری پر جائے گا, ایک اپنی ذمہ داری پر جا رہا ہے. یقیناً دونوں کے جانے میں فرق ہے کہ سفر کے تمام اخراجات اس حکومت کے ذمہ ہوں گے اور اس کی ہر بات حکومت کی بات ہوگی, بخلاف خود اپنی مرضی اور ذمہ داری سے یہ دوسرے ممالک میں جا کر روزی کمانے والے, وہ اس کو حکومت خرچہ نہیں دے گی, حکومت اس کو کرایہ نہیں دے گی. بلکہ فی زمانہ تو ہو سکتا ہے حکومت اس کو کہے کہ اس میں سے 10% ہمیں بھی دو, 10% ہمیں بھی دو. باہر کا یہ بھی ایک علیحدہ موضوع ہے. بات یہ عرض کر رہا تھا, یہ ایک فرق میں نے عرض کیا ہے. دوسرا فرق بھی سماعت فرما لے. دوسرا یہ کہ ہم دنیا میں بننے کے لیے آئے کہ درست عقائد اور اختیار کر کے مومن بنے, نیک اعمال کر کے متقی پرہیزگار بنے, مگر رسول دوسروں کو بنانے کے لیے آتے ہیں, لوگ ان کے ذریعے متقی پرہیزگار بنے. اسلام کے جہاز میں ہم بھی سوار ہیں, رسول بھی, مگر ہم پار لگنے کے لیے, رسول ہم کو پار لگانے کے لیے. جیسے جہاز میں مسافر بھی سوار ہوتے ہیں اور کپتان بھی سوار ہوتا ہے, اگرچہ جہاز سمندر جہاز سمندر اور سفر کا یہ مدا جو ہے منتہی ایک ہی ہے, سوار ہوئے اور کپتان پار لگانے کے لیے. اسی فرق کی بنا پر مسافر کرایہ دے کر سوار ہوتے ہیں, کپتان تنخواہ لے کر سوار ہوتے ہیں. تیسرا یہ بھی یاد رکھیے گا, ہم لوگ دنیا میں نہ سمجھ آتے ہیں, یہاں آ کر سیکھتے ہیں. وہ حضرات سب کچھ رب سے سیکھ کر آتے ہیں. دیکھیے اسی لیے محبوب مکرم, ہم تو 5-6 سال کی عمر کے بعد جا کر دیکھتے ہیں, ہمارا باپ سجدے کرتا ہے, ہم بھی اس طرح سجدہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمارا باپ نماز پڑھتا ہے, ہم بھی نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن محبوب کو رب نے سکھا کر بھیجا. اسی لیے پیدا ہوتے ہی اللہ کے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا اور دنیا والوں کو بتلا دیا, لوگوں تمہیں کیا معلوم ہے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے, تمہیں کیا معلوم سجدہ کس طرح کرتے ہیں, میں تمہیں بتلاتا ہوں. میرا دنیا میں تشریف لانا ہی معلم ہے, میں معلم کائنات بنا کر بھیجا گیا ہوں, تمہیں آتے ہی تمہیں سجدہ کرنا بتلاتا ہوں. اسی لیے اللہ کے پیارے محبوب مکرم نبی رحمت علیہ السلام کے متعلق ڈاکٹر اقبال نبی کا خوب کہا تھا, قلندر لاہوری بولتے ہیں, اللہ کے محبوب کا وفادار غلام بولتا ہے, محبوب کا عاشق بولتا ہے. آج بھی لوگوں نے اس پر بھی کفر کے فتوے لگا دیے, اس کو معاذ اللہ فرعون اور نمرود سے ملا دیا, قائد اعظم پر کفر کے فتوے لگا دیے. یہ پاکستان اور پاکستان کے قائدین کے دشمن لوگ ہیں جو ملک پاکستان میں خودکش حملے کر کے اس کی فضا کو برباد کرنا چاہتے ہیں. گرامی قدر حضرات, ڈاکٹر اقبال نے کیا خوب کہا تھا, اللہ اکبر کبیرہ, میں ڈاکٹر تیرے قلم پر قربان جاؤں, تیری سوچ و فکر پر قربان جاؤں. ڈاکٹر کہتے ہیں, مجھے کام کیا تھا رکوع سے, مجھے خبر کیا تھی سجود کی, آقا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی, جو جھکا رہا میں نماز میں, مجھے کیا معلوم تھا کہ رکوع کیسے کیا جاتا ہے, سجدہ کیسے کیا جاتا. تو یہ معلوم ہے رکوع کرنا تیرا طریقہ ہے, سجدہ کرنا تیرا طریقہ ہے, آقا تیرے نقش پاک کی تلاش تھی, میں تو تیرے طریقے پہ چلنے سیکھنا چاہتا تھا, تو مجھے معلوم ہوا رکوع کرنا رسول کا طریقہ ہے, سجدہ کرنا کریم آقا کا طریقہ ہے, میں نے بھی رکوع کرنا شروع کر دیا, میں نے بھی سجدہ کرنا شروع کر دیا. باہر کا بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں, رسول ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں, اور اسی لیے ہم لوگ یہاں کے ماحول کے مطابق بن جاتے ہیں, جیسی سوسائٹی ویسا بن جاتے ہیں. بے شمار دوست یہ یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر ہوتے ہیں, اور جناب محترم وہاں پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, ٹائی لگائی ہوئی ہے, ان سے کہیں یار یہ پھندا تمہارے گلے میں کیسے پہنچ گیا, تو وہ کہتے ہیں جی ماحول کے مطابق ہونا پڑتا ہے, ماحول کے مطابق ہونا پڑتا ہے. مگر رسول گندے ماحول میں آ کر ستھرے رہتے ہیں. جب حضور مکہ میں تشریف لائے تھے, کون ہے جو نہیں جانتا, بچیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا, کیا محبوب نے اپنی کسی بیٹی کو زندہ دفن کیا ہے, بتوں کو سجدے کیے جاتے تھے, کیا محبوب نے کسی بت کو سجدہ کیا ہے, شراب نوشی عام ہوتی تھی, کیا محبوب نے کبھی شراب پی ہے. ڈاکٹر اسرار جیسا لانتی تو ہو سکتا ہے وہ ٹی وی پر آ کر یہ بھی کہہ دے ہاں رسول اللہ بھی شراب پیتے تھے, الیاذ باللہ تعالی, میرے محبوب مکرم اور حضور کے صحابہ. اب دیکھیے بات یہ عرض کر رہا تھا, تو اللہ کے پیارے محبوب اتنے گندے ماحول میں تشریف لائے, جب بچیوں کو زندہ درگو کیا جاتا تھا, جب بتوں کی پوجا عام تھی, کعبہ کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے, اس کے باوجود اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس گندے ماحول کے مطابق اپنے آپ کو نہیں ڈالا, بلکہ اس گندے ماحول کو اپنی پکیزگی اور ستھریگی کے ماحول کے اندر ڈال لیا, ابو بکر صدیق کو اپنے پاس بلا لیا, مولا علی کو اپنے پاس بلا لیا, اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے متعلق ڈاکٹر سرار نے بکواس کی ہے, وہ 8 سال کی عمر کے اندر مصطفیٰ کریم کے صحابی بن چکے ہیں, جنہوں نے پرورش ہی مصطفیٰ کریم کے قدموں میں پائی. اور حضرت مولا علی پر شراب کا الزام دینا, یہ در حقیقت حضور کی تربیت پر الزام دینا ہے, حضور کی ذات والا صفات پر الزام دینا ہے. کیا محبوب نے مولا علی کی تربیت ایسی کی تھی, علی تم شراب پیا کرو, مولا علی وہ ہے جن کو مصطفیٰ کریم اپنے منہ مبارکہ کے اندر روٹی چبا چبا کر کھلایا کرتے تھے، مولا علی وہ ہے جن کی آنکھوں کے اندر میرے مصطفیٰ کریم اپنا لواب دہن ڈالا کرتے تھے، مولا علی وہ ہے جن کو گڑتی مصطفیٰ کریم کا لواب دہن سے دی گئی۔ باہر کا بات یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سیکھنے کے لیے آتے ہیں، محبوب ہمیں سکھانے کے لیے آتے ہیں، یہ فرق ہے ہم میں اور رسول میں۔ جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیدا ہوتے ہی ارشاد فرمایا، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، میں نبی مجھے بنایا گیا، میں برکت والا بنایا گیا ہوں، جہاں بھی رہوں گا مجھے نماز اور پاکیزگی کا حکم دیا، جب تک زندہ ہوں اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا۔ اسی آیت کریمہ میں سارے سیگے ماضی کے استعمال ہوئے، یعنی سب کچھ بن کر سیکھ کر یہاں آیا ہوں، یہ رسول کی شان ہے۔ ہمارے حبیب مکرم علیہ السلام کی پیدائشی عارف کامل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے، اسی لیے حضور علیہ السلام کبھی گناہ کے قریب بھی نہ گئے، اور زمانے پروش میں بھی بی بی حلیمہ دائی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں جب بچوں نے کھیل کی دعوت دی تو اس عمر شریف میں زبان فیض ترجمان سے فرمایا، ما خلقنا لہذا، ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یہ ہے رسول کی فطرت اور یہ ہے رسول کی دنیا میں تشریف آوری کی شان۔ جو لوگ رسول کو اپنی طرح بے خبر یا بے علم یا نبوت سے پہلے گمراہ اور بے دین مانتے ہیں اور وبا دادہ کا دولنگ فہادہ کا ترجمہ کرتے ہیں، نبی تم گمراہ تھے پھر ہم نے تجھے ہدایت دی، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، وہ در حقیقت رسول کی شان کے منکر ہیں۔ اگر رسول ہی ہماری طرح اصلاح طلب ہوتے تو انہیں ایک اور رسول کی ضرورت ہوتی جو ان کی اصلاح کرتا، جس کی امت یہ ہوتے۔ خیال رکھے سب سے بڑا کامیاب وہ شخص ہے جو پاک اور ستھرا ہو کر جیسے رب کا نام جپے، نماز کا پابند رہے۔ قرآن کریم فرماتا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک کامیاب ہو گیا وہ جو پاک اور صاف ہوا، جس نے اپنے رب کا نام یا جپا یعنی رب کا نام لیا اور نماز پڑھی، معلوم ہوا پاکی اور صفائی کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ سوال یہ ہے، ارشاد ہوتا وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ہمارے نبی ان لوگوں کو پاک صاف کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، بتوں کی غلاظت سے پاک کر دیا، ہر قسم کی گندگی سے پاک کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، خود من اموالہم صدقتن تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے صدقے قبول فرما لو اور ان کے ذریعے آپ انہیں پاک صاف فرما دو۔ پتہ لگا کہ پاک ہونے والے ہم ہیں اور پاک کرنے والے حضور ہمارے پاس۔ چار چیزیں، جسم دماغ اور دل اور روح ہے، حضور علیہ السلام نے بھی ہمیں چار چیزیں عطا فرمائی، شریعت طریقت حقیقت معرفت۔ شریعت سے ہمارے جسم کو پاک فرما دیا، طریقت سے ہمارے دماغ و خیالات کو پاکیزگی بخشی، اور حقیقت سے دل کو اور معرفت سے روح کو پاک و صاف فرما دیا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ شریعت کا مرکز جسم پاک مصطفیٰ ہے، اور طبیعت کا مرکز دل اور شریعت دل شریف ہے، اور حقیقت کا سر چشمہ روح مصطفی ہے، اور معرفت کا مرکز سر نبوی یعنی راز نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو چار قسم کی گندگیاں دور فرمانے کے لیے چار قسم کے پانی بخشے، رہا ہمارا یہ نفس امارہ نجس بعینہ ہی، جو کسی پانی سے پاک و صاف نہیں ہوتا، اس کو پاک فرمانے کے لیے عشق مصطفی کی آگ عطا فرمائی، جس نے نفس کو جلا کر اس کی حقیقت کو بدل دو، اور تبدل حقیقت ناپاک کو پاک کر دیتا ہے۔ اسی لیے میرے اعلی حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے عشق تیرے صدقے، جلنے سے چھپے سستے، جو آگ بجا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ مخلوق کو رسول کی ایسی ہی حاجت ہے جیسے زمین کو پانی کی، چمن کو بارش کی۔ زمین کا کوئی حصہ کسی وقت بارش سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، ایسے ہی کوئی فرد و بشر خواہ کسی درجہ مرتبہ کا ہو، کسی وقت زندگی موت قبر و نشر میں حضور سے بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ اور جیسے چمن کا ہر برگ و بار اور گل و خار بارش پر ہوتی ہے، اور یہ ہر ایک بارش کا محتاج ہوتا ہے. یوں ہی مخلوق کا ہر کمال بارگاہ نبوت کا جو ہے وہ بارگاہ نبوت کے اندر وہ حضور کے کرم کا محتاج ہے. انہی کے رب کی قسم جو جسے ملا انہی کے ہاتھوں سے ملا. اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. عرش کے رب کی قسم اور عرش کے رب کی قسم اگر اس کو لام نفی اختیار کیا جائے کہ ما حق کو اس کی مراد کو تو میرے اعلیٰ حضرت ہی جانتے ہیں ان کے قلب مبارک میں کیا تھا جب انہوں نے یہ جملہ ارشاد فرمایا. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ اگر دونوں طرح لام کو لیا جائے لام قسمیہ لیا جائے تو اس کا معنی ہے عرش کے رب کی قسم. اگر جناب محترم اس کو لام نفی لیا جائے تو اس کا معنی ہے عرش کے رب کے علاوہ جس کو جو ملا ہے ان سے ملا ہے مصطفیٰ کریم سے ملا ہے. لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. دعا ہے کہ ہم سب کو باران رحمت کرم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس سے اللہ تعالیٰ سے راہ فرمائے. اب یہاں پر ایک شبہ ہوتا ہے اس کا ازالہ بھی کیے دیتا ہوں. ہماری اس تقریر پر بعض حضرات کی طرف سے ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ جب رسول بلا واسطہ اللہ تعالیٰ سے بھی کچھ لے سکتے ہیں تو پھر ان کے ادب کے درمیان اور ان کے رب کے درمیان جو ہے یہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کا واسطہ کیوں رکھا گیا اور وحی کا سلسلہ کیوں قائم کیا گیا. رب تعالیٰ فرماتا ہے جائل الملائکہ تی رسولنا ہم نے فرشتوں کو بازو والے قاصد بنا کر بھیجا ہے اور تنزلہ الروح القدس علی قلبی کا حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یہ قرآن آپ کے دل پر اتارا. تو ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم بلا واسطہ رب سے کچھ نہیں لے سکتے ایسے ہی رسول بھی بلا واسطہ اللہ سے کچھ نہیں لے سکتے. وہ حضرات ایک اور رسول کے حاجت مند ہیں جنہیں شریعت کی زبان میں روح القدس یا جبریل کہتے ہیں. اس لیے قرآن کریم نے حضرت جبریل کو ان کے معاونین فرشتوں کو رسول فرمایا ہے. یہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے. اب اس کا ازالہ بھی سماعت فرما لیں. اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ وحی کی آمد اور جبریل علیہ السلام کا حضور پر آنا قانون کے اجرا کے لیے ہے نہ کہ حضور علیہ السلام کے علم کے لیے. رب تعالی نے حضور کو پہلے ہی سب کچھ سکھا پڑھا کر بھیجا اور ہر چیز کا علم عطا فرما کر بھیجا ہے. اور مگر قوانین الہیہ کا بندوں میں اجرا اس وقت ہوگا جب بذریعہ وہی قانون نازل فرمایا جائے گا. اس کے دلائل چند ہے. ایک یہ کہ رب العالمین نے قرآن کریم کی تعریف اس طرح فرمائی ہے ہدل للمتقین. یہ سارا قرآن پرہیزگاروں کا ہادی ہے. یعنی اے محبوب تمہارا ہادی نہیں تم پہلے ہی ہدایت یافتہ ہو. کہیں ہدل کا ارشاد نہ فرمایا. یہ نہیں فرما محبوب یہ قرآن تمہارا ہادی ہے تمہیں ہدایت دینے کے لیے نازل کیا ہے. دوسرا یہ کہ نزول قرآن کا سلسلہ حضور علیہ السلام کی عمر شریف کے 40 سال بعد شروع ہوا مگر حضور علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی صدق و امانت اور راست گفتاری پاک بازی کا مرقع تھی اور کفار نے آپ کو امین و صادق الوعد کا خطاب دیا تھا. اور اگر آپ کی ہدایت ان سے تو کفار اچھے تھے. یہ معاذ اللہ کفار کو اچھا نہیں کہنا چاہیے یوں کہا کرو یہ کفار سے بھی برے ہیں. یہ نہیں کہنا چاہیے کفار اچھے. یہ بلکہ میں پھر اپنی غلطی کا ازالہ کرتا ہوں اور یہ میں رجوع کرتا ہوں. یہ کہنا چاہیے یہ کفار سے بھی برے ہیں. کفار کو محبوب نے پہلے خطبے میں فرمایا تھا کہ اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر آ رہا ہے جو تم پر حملہ کر دے گا تو مان لو گے. تو سب نے کہا تھا ہم مان لیں گے. کیوں مان لو گے؟ وہ کہتے ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے. آپ سچ بولتے ہیں. آپ نے امانت میں کبھی خیانت نہیں کی. اللہ اکبر کبیرہ. اور تو اگر آپ کی ہدایت نزول قرآن پر موقوف ہوتی تو آپ کے یہ 40 سال اپنے ماحول کے مطابق عام اہل عرب کیسے گزرتے. احادیث سے ثابت ہے کہ آپ اس یہ جو دراز مدت تھی 40 سال کا اس میں شرک اور کفر تو یہ کبھی آپ نے شرک و کفر کے قریب نہ تشریف لے کر گئے اور نہ کھیل تماشوں میں نہ شراب اور جھوٹ وغیرہ کے قریب آپ نہ گئے. کبھی غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت نہ کھایا. بتاؤ یہ ہدایت کس فرشتے یا وحی کے ذریعے حضور نے لی تھی؟ کہاں سے لے لی یہ ہدایت؟ کہاں سے مل گیا یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو؟ تیسرا یہ کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت سرکار غار حرا میں 6 ماہ سے اعتکاف اور نماز سجدہ اور رکوع وغیرہ عبادات میں مشغول تھے. غور تو کیجئے کہ اس زمانہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ باتیں کس نے سکھائی؟ کس سے سیکھ لی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے؟ یا تو پھر یہ مان لو جناب کہ حضور کے والدین مسلمان تھے, چلو اسی طرف بھی آ جاؤ گے کہ حضور کے والدین نے حضور کو یہ سارا سکھلا دیا تھا. حالانکہ نبی رحمت علیہ السلام کے والدین تو بچپن ہی سے وصال فرما گئے, والد بزرگوار تو پیدائش سے بھی قبل, اور والدہ محترمہ بچپن میں وصال فرما گئی. چوتھا یہ خیال کیا جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ تو معراج کی رات لا مقام میں پہنچ کر عطا ہوا, اور معراج کے سویرے فجر کی نماز نہ پڑھائی گئی, ظہر کے وقت سے متواتر دور دراز تک جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام یہ حاضر ہوتے رہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت کی نماز پڑھاتے رہے, تب نماز پنجگانہ جاری کی گئی. مگر یہ بھی غور کیا کہ معراج کی رات فرش سے عرش پر جاتے ہوئے حضور نبی علیہ رحمت علیہ السلام نے بیت المقدس میں سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی, اس طرح کے آپ امام ہوئے اور سارے انبیاء کرام مقتدی, جن سے بعض مؤذن بعض مکبر غور تو کرو کہ نماز لینے جا رہے ہیں مگر نماز پڑھا کر جا رہے ہیں, یہ بھی تو قربان ہونے کے لائق جملہ ہے, نماز تو لینے جا رہے ہیں. یہ نظر آ جاتا ہے کہ جبریل نے آ کر بار بار بتلایا حضور ایسے نماز پڑھائے ایسے نماز پڑھائے, یہ نہیں نظر آتا کہ جبریل تو ابھی پیچھے کھڑے ہیں, نماز کا بھی تحفہ تو ملا ہی نہیں ہے. جبریل کو کیا معلوم ابھی نماز ملنے والی ہے, لیکن محبوب مکرم نماز پڑھا کر جا رہے ہیں, اور کن کو نماز پڑھائی؟ ماد و شما کو نہیں, بلکہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کو جو اپنی امتوں کو نماز پڑھاتے بتاتے سکھاتے رہے. اور یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کا امام شرعاً وہ جو تمام مقتدیوں سے زیادہ نماز کے مسائل سے واقف ہو وہ امام ہوتا ہے. معلوم ہوا جتنے انبیاء کرام علیہ السلام پہلے امام تھے ان کے امام اللہ کے پیارے محبوب بنے, معلوم یہ ہوتا ہے محبوب ان سے زیادہ نماز پڑھانا جانتے تھے, وگرنہ اللہ تعالیٰ محبوب کو آگے کیوں کھڑا کرتا. پانچواں یہ بھی یاد رکھیے گا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی بواسطہ جبریل علیہ السلام نہ ہوتی تھی, وحی کا پیشتر حصہ وہ ہے جو بلا واسطہ جبریل سے حضور پر القاء ہوتا تھا. رب تعالیٰ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارے محبوب اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے, وہ سب وحی الہی سے ہے اور جو ان کی طرف کی جاتی ہے. اور ظاہر ہے ہر کلام پر جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نہ آتے تھے. میں بے شمار مثالیں عرض کر سکتا ہوں. مشکات کے اندر حدیث ہے, اما شاہ صدیقہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام آسمان پر جتنے ستارے چمک رہے ہیں کیا اتنی نیکیاں بھی کسی کی ہیں؟ محبوب نے نہیں فرمایا عائشہ ٹھہر جو جبریل آتے ہیں پوچھ کر بتاتا ہوں, بلکہ بلا تدبر یہ بھی نہیں فرمایا مجھے کیلکولیشن کر لینے دو اور میں یہ کیلکولیٹر لے کے کیلکولیشن کر کے بتاتا ہوں آسمان پہ ستارے کتنے ہیں پھر نیکیاں دیکھوں گا. بلا تدبر فرما دیا نام عمر, ہاں عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہیں عین الحسنات ابا بکر, اگر عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہے تو پھر ابو بکر کی نیکیاں کدھر گئی؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے عائشہ عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف, تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی غار والی عمر کی ساری نیکیوں سے وزنی ہے. جس نبی سے نیکیاں پوشیدہ نہیں ہے, اب دیکھو کہاں جبریل آئے کہاں آ کر انہوں نے بتایا. باہر کا وزیران گرامی قدر, یہ میرے بیان کا سلسلہ پھر بڑھتا ہی چلا جائے گا. میں اپنی گفتگو کو کلوز کرنا چاہتا ہوں, اور یہ بھی یاد رکھیے گا جبریل امین علیہ السلام وحی لے کر نہ آتے تھے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتد اللہ فکان کعبہ قوسین او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى, پھر ہمارے محبوب علیہ السلام قریب سے قریب تر ہوئے چنانچہ دو کمانوں میں ہو گئے, اور پھر رب تعالیٰ نے اپنے بندوں کو جو وہی جو تھی وہ وہی کی جو جیسی بھی کی, اللہ جانتا ہے یا محبوب جانتے ہیں, یہ جبریل اس چیز سے بھی باخبر نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اس قرب خاص کے وقت جو وہی خاص کی گئی وہاں جبریل امین علیہ السلام کا گمان و خیال بھی نہ پہنچ سکتا تھا. اسی لیے تو میرے اعلی حضرت فرماتے ہیں غنچے ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں, گنچے ماں ہاک جو چٹکے دوا کے باغ میں, گنچے ماں ہاک جو چٹکے دوا کے باغ میں, بلبلے سدرا تو ان کی بو سے بھی محرم نہیں, بلبلے سدرا تو ان کی بو سے بھی محرم نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. میرے حضور سیدی و سندی ملجئی و ماوائی پیر مرشد الحضرت علامہ الحاج نائب محدث اعظم پاکستان نقشہ اعلی حضرت ابو محمد محمد عبد الرشید صاحب صاحب رشد الایمان وہ اللہ ان کے مزار اقدس پر یہ لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور اللہ ان کی تربت طہر کو منبع فروز و برکات بنائے, مرجع خلائق بنائے. وہ اس طرح پڑھا کرتے تھے, آج ان کی یاد آئی اور میں نے بھی ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے یہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا حضرت کی یاد کو زندہ کرنے کے لیے. اللہ ان کے نقشہ قدم پہ چلنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. خدا کی قسم اتنا متقی اور پرہیزگار نہ میں نے کبھی دیکھا ہے اور شاید ہی زندگی میں کوئی دیکھنا مل جائے. بہرحال عزیزان گرامی قدر ذہنی کہیں کا کہیں چلا گیا ہے, بہرحال یہ ماننا ہی پڑے گا کہ رب العالمین اور محبوب کے درمیان جبریل امین علیہ السلام کی آمد و رفت اور وحی کا سلسلہ اجرائے قوانین کے لیے ہے, نہ کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے, معزلم کے لیے. ورنہ پھر جیسے ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں حضور جبریل کے امتی ہوتے, اور جیسے ہم حضور سے حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں حضور جبریل کا کلمہ پڑھتے, تو باہر کا عزیزان گرامی قدر یہ ایک بات تھی جو ہم نے عرض کر دی ہے. یہ انشاءاللہ العزیز یہاں پر ابھی بے شمار اعتراضات کے جو ہوتے ہیں ان کے یہ جوابات عرض کیے جا سکتے ہیں. باہر کا وقت کی نزاکت کا خیال کرتے ہوئے چلو میں تھوڑا سا عرض کیے دیتا ہوں. اور بھی نبی اس مضمون کے دو حصے ہیں, ایک اسلام میں نبوت کا درجہ, دوسرا اسلام میں نبی کا مقام. یہ کل کا موضوع انشاءاللہ ہمارا اس وقت کا جو ہے یہ نبی ہوگا. اور خیال رہے کہ مدار نجات توحید نہیں ہے بلکہ ایمان ہے, اور مدار ایمان محبت رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نتیجہ یہ نکلا کہ مدار نجات محبت ہے. اس کی چند دلیلیں میں پیش کیے دیتا ہوں. ایک یہ کہ شیطان خدا کی ذات و صفات جنت و دوزخ حشر و نشر تقدیر و ملائکہ وغیرہ سب کا قائل تھا مگر نجات نہ پا سکا. خود کہتا ہے وَبِعِزَّتِ کا تیری ہی عزت کی قسم لَأُغَوِّيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ کہ میں تیری ہی عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں ساری اولاد آدم کو بہکاؤں گا سوائے تیرے خلوص والے جو بندے ہیں ان کے, یعنی تیرے مخلص بندوں پر میرا دعویٰ نہیں چلے گا. معلوم ہوا کہ رب کی ذات و صفات سے واقف ہے, اسی لیے تو رب کی عزت کی قسم کھا رہا ہے. نیز وہ جانتا ہے کہ مخلص بندے ایسے دعوے سے باہر ہیں, یعنی تقدیر کے قائل. اور عرض کیا تھا انظرنی الی یوم یبعثون, مولا مجھے اس دن تک مہلت دے جب تو سب کو اٹھائے گا. یہ قیامت تک کی مہلت, یہ حشر و نشر کا وہ قائل تھا شیطان, اس لیے تو کہہ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قیامت اور احوال قیامت کو جانتا ہے, اور رب تعالیٰ نے فرمایا تھا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِمَّن تَبِعَكَ, میں جہنم کو ضرور بر ضرور بھر دوں گا تجھ سے اور جو تیرے نقشے قدم پہ چلنے والا مولوی ہوگا اس سے میں جہنم کو بھر دوں گا. یہ مولوی اسی لیے زور دے رہے ہیں, میں نے کل عرض کیا تھا کہ شیطان سے جو غلطی ہوئی اس پر یہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. الغرض سارے ایمانیات کا مانتا تھا لیکن انکاری ہے تو نبوت کا, لہذا وہ پھٹکار کا مستحق ثابت ہوا. نبوت کی توحید کے ساتھ ہی وہی نسبت ہے جو یہ جو جی اب آواز آ رہی ہے جی بھی اوکے ہے میری جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین. معذرت سے وہ تھوڑا سا بیچ میں مسئلہ بن گیا. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ آپ کو محبوب کی پکی سچی محبت عطا فرمائے. تو بات یہ میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان لعین سارے ایمانیات کو مانتا ہے, انکاری ہے تو حضور کی نبوت حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت کا اس نے انکار کیا, لہذا پھٹکار کا مستحق ثابت ہوا. نبوت کو توحید کے ساتھ وہی نسبت ہے جو یہ ہزار کے نوٹ کو سو یا ہزار کے نوٹ کی تحریر کو اس کاغذ کے ساتھ ہے, کہ جب نوٹ سرکاری تحریر کے ساتھ ہو تو ایک وقت ہے, بلکہ اگر وہ نوٹ تحریر والا نہیں ہے سرکاری تحریر اس پر نہیں ہے تو وہ کاغذ جیسا بھی ہو اس کی قیمت نہیں ہے. اور لیکن اگر یہ سرکاری تحریر مٹا دی جائے تو صرف کاغذ کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی, اس کاغذ کو پھر سو روپے میں کون خریدے گا, یا ہزار والے کو دس روپے میں بھی کوئی نہیں خریدے گا. دوسرا یہ بھی یاد رکھیے گا کلمہ طیبہ نام ہے کلمہ توحید اور وحدانیت کا, مگر اس کے دو جز ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہلے جز میں توحید کا ذکر، دوسرے میں نبوت کا. خیال تو کرو کہ نام کلمہ توحید اور اس میں ذکر دو کا معلوم ہوا کہ پہلے جز میں توحید کے کاغذ کا ذکر ہے اور دوسرے میں اس کی سرکاری مہر جس سے یہ توحید ایمانی توحید نبوی ہے اور جس پر یہ مصطفیٰ کریم کی توحید کی تحریر نہ ہوگی تو پھر یہ ایسی توحید وہی کاغذ کی طرح ہے جس پر نوٹ پر سرکاری مہر نہ ہو. اگر فقط توحید نجات کے لیے کافی ہوتی تو اس کلمہ طیبہ میں یہ دوسرا جز قطعاً نہ ہوتا. اور تیسرا یہ بھی یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہم لوگوں کو الذین وحدوا کہیں نہ فرمایا، ہم مردوں کو مومنین اور عورتوں کو مومنات کا خطاب دیا، موحدین یا موحیدات سے کہیں اللہ تعالیٰ نے خطاب نہیں دیا کہ تم اللہ کو ایک ماننے والے ہو، اللہ کی توحید کے اے اللہ کی توحید کے ماننے والو، اے اللہ کو ایک ماننے والو. اگر صرف توحید نجات کے لیے کافی ہوتی تو کہیں نہ کہیں ہمیں یہ خطاب تو ضرور دیا جاتا. چوتھا یہ کہ مسلمانوں کے علاوہ اور بہت سے فرقے توحید کے قائل ہیں، جیسا سکھ، آریہ، بلکہ بعض عیسائی بھی، لیکن انہیں مسلمان نہیں کہا جاتا اور نہ ان کی نجات ممکن. کیوں؟ صرف نبوت کے انکار سے. توحید کو نبوت کے شیشہ میں دیکھو، کعبہ معظمہ کا نظارہ، سبز گنبد کی سنہری جالیوں کے یہ روبرو کرنا چاہیے، تب مومن بنو گے. پانچواں یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک دنیا میں بہت سے آسمانی دین آئے اور ان سب کو الگ الگ دین مانا گیا. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ان دینوں کی توحیدیں مختلف تھیں، اس لیے نہیں کہ ان ادیان میں حشر و نشر، جنت دوزخ وغیرہ کے عقائد میں اختلاف تھا، اس لیے نہیں کہ ان ادیان میں جنت دوزخ کے فرشتے یا مسئلہ تقدیر کے ماننے میں اختلاف تھا. تمام دین ان چیزوں کو یکساں مانتے تھے، اس کے باوجود مختلف تھے، اس لیے کہ ان کی نبوتیں مختلف اور نبی جدا تھے. نبی موسوی اور نبی عیسوی جو ہے یہ کچھ اور کیوں؟ اس لیے کہ دین موسوی کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے اور دین عیسوی کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھے. اور معلوم ہوا دین بنتا ہے نبوت سے، خالی توحید سے دین رب نے کبھی نہ بنایا اور نہ کبھی بنے گا. اور یعنی یہ بھی بات یاد رکھیے گا، چوب کے قبر میں ہر مردے سے توحید اور دین کے سوال کے بعد نبوت کا سوال ہوتا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر راجل، تو ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا؟ اگر فقط عقیدہ توحید کافی ہوتا تو پہلے جواب ربی اللہ پر ہی مرد بخش دیا جاتا یا پھر دین علیہ السلام پر بخش دیا جاتا. ان دلائل سے ثابت ہوا کہ نجات کا دار و مدار صرف عقیدہ توحید پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے، اور ایمان کا مدار نبوت پر ہے. نوٹ جو یہ بھی میں یہ یاد رکھیے گا، اس کا یہ خلاصہ میری گفتگو کا جس کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہ جو مردے دفن نہ کیے جائیں، مثلا ان کو شیر کھا جائے یا ڈوب کر مر جائیں، جل کر ہلاک ہو جائیں، یا یوں ہی ان کی لاشیں عرصے تک پڑی رہیں، اور ان سے بھی یہ سوال تو ہوگا، یا وہ ضیاء الحق کی طرح جیسے ان کے عذاب ہی نہ ملے تو ان سے بھی تو سوال تو ہوگا. تو یہ یاد رکھیے گا، مگر صرف روح سے، جیسے کوئی بھی محسوس نہیں کر سکتا. ماں کے پیٹ میں فرشتہ پہنچ کر سب کچھ لکھ جاتے ہیں مگر ماں کو خبر نہیں ہوتی. گزشتہ تقریر میں بیان کیے گئے دلائل سے یہ ثابت ہوا کہ نجات کا دار و مدار صرف عقیدہ توحید پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے، اور ایمان کا مدار نبوت پر ہے. یہاں پر میں ایک لطیفہ عرض کیے دیتا ہوں. اس سلسلہ گفتگو میں جب سوالات قبر کا ذکر آ گیا تو ایک ایمان افروز، یہ جو ایمان کو تازگی بخشے گا، وہ پر لطف سی بات بھی سن لیجئے. نکیرین قبر میں مردے سے تین سوال کرتے ہیں، مر ربو کا تیرا رب کون ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ. نکیرین کہتے ہیں ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے مومن، میں مومن یعنی دین علیہ السلام. تو پھر کہتے ہیں ما کنت تقول فی حاضر راجل، تو اس صاحب کے متعلق کیا کہا کرتا تھا؟ اب کی بات نہیں کر رہے کہ اب کیا کہتا ہے، وہ ماضی بعید ہے. جب مزارے پر کانا لگاتے ہیں تو ماضی بعید بنتی ہے، دور کے زمانے میں، پیچھے تو گزار کے آیا نا، جو اس میں کیا کہا کرتا تھا جب تو تقریریں کرتا تھا، جب تو تحریریں لکھتا تھا، کیا کہا کرتا تھا میرے محبوب کے بارے میں؟ تو مومن بندہ کہتا ہے جو پال ٹاک میں بیٹھ کر بھی محبوب کی باتیں سننے والے ہیں، سنانے والے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ارے پیچھے ہٹو، کیا کہتے ہو، پہلے مجھے محبوب کے قدموں میں ایک سجدہ تو کر لینے دو. اور یہاں اس سجدے پر کوئی شرک کا فتوا نہیں لگا سکتا، کیونکہ شریعت تو وہاں بند ہو چکی ہے، شریعت کا موقوف کر دیا گیا ہے، شریعت انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. یہ وہ سجدہ ہے کہ سنگے درے جانا پر کرتا ہوں جبھی سائی سجدہ نہ سمجھ نجدی سر دیتا ہوں نظرانہ. یہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے قدموں کو چومے گا, حضور کی بارگاہ میں عرض کرے گا, ارے فرشتو ذرا پیچھے تو ہٹو, تمہیں نہیں معلوم, تمہیں نہیں معلوم یہ میرے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات کون ہے, یہ میرے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اے فرشتو قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں, اور فرشتے گھر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں کہ میں پائے ناز سے اب اے فرشتو کیوں اٹھوں, مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. سبحان اللہ. مگر بات یہ عرض کر رہا تھا جو بندہ مومن ہے وہ کہتا ہے یہ تو اللہ کے سچے رسول ہیں, مگر طرز سوال میں فرق ہے. توحید دین کے سوال میں لفظ حاضہ نہیں ہے, مگر نبوت کے سوال میں حاضہ موجود ہے. یعنی جیسے جسے یہ پوچھا گیا تھا کہ رب تیرا کون ہے, دین تیرا کیا ہے, ایسے ہی یہ نہ کہا گیا نبی تیرا کون ہے. یہ عجیب اور بڑی پر لطف بات ہے کہ سوال تین ہے, اور جو ہے یہ سوال تین ہے اور یہ جو ہے اس کا طرز سوال جو ہے یہ علیحدہ ہے, اور نیت سوال جو ہے وہ وجہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالی اور دین میت کو دکھایا نہیں جاتا, اور تاکہ اس کی طرف لفظ حاضہ سے اشارہ نہ کیا گیا, اگر یہ بھی دکھائے جاتے تو یہ اشارہ کیا جاتا. اور حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال میت کو دکھا کر کہا جاتا ہے کہ دیکھ وہ گورے چہرے والے, وہ کالی زلفوں والے, وہ سنہری بالوں والے, اللہ اکبر کبیرہ, وہ بدوہا کے چہرے والے, وہ لال کی زلفوں والے, علم نشرا کے سینے والے, ماں جاگل بسر کے کاجل والے, ید اللہ کے ہاتھوں والے, مجہ اللہ کے چہرے والے, لامروکا کی جان والے, ان تین کل کوثر کے خزانے والے, ولاسر کے زمانے والے, لاقسم بحاظ البلد کے شہر والے, ذرا ان کو تو دیکھیے کون ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کا جمال میت کو دکھا کر یہ کہا جاتا ہے. تو انہیں جیتے جی کیا کہا کرتا تھا بھائی, کہتا تھا یا آقا کہتا تھا, اپنی مثل کہتا تھا یا بے مثل کہتا تھا, ذرا آج بتا ہے لوگوں کے سامنے تو بڑی زبان درازی کرتا تھا, محبوب میرے جیسے ہے وہ چوڑے, ذرا اپنی شکل بھی دیکھ, محبوب کا جمال بھی دیکھ, آئینہ لے لے, اپنے آپ کو بھی دیکھ لے, محبوب کے جمال کو بھی دیکھ لے, پھر ذرا بتلا ہے کیسے دنیا میں رہ کر کہتا تھا میں اور محبوب ایک جیسے ہیں, ذرا ایک چیز تو بتلا, تیری زلفے محبوب جیسی ہے, تیرے دندان محبوب جیسے ہیں, تیرا چہرہ محبوب جیسا ہے, تیرے قدم محبوب جیسے ہیں, اور خبیث تو چوڑا ہے, وہ کائنات کے والی ہے, اب بتا ذرا محبوب کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا, آتا کہتا تھا یا اپنی مثل کہتا تھا, بھائی کہتا تھا, کیا کہتا تھا, آج بتا ذرا. تو اللہ اکبر کبیرہ. یہاں دو اعتراض ہیں, ایک یہ کہ بھائی ایک وقت مختلف مقامات پر ہزارہا مردے دفن ہوتے ہیں, ایک ہی ساتھ اور ایک ہی آن میں ان ہزارہا مقامات پر سوالات قبر ہوتے ہیں, ایک ہی جمال اتنی جگہوں سے کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ تو اس کا جواب میں یہ عرض کروں گا کہ سورج ایک ہے, بیک وقت کتنی جگہ پر ہزارہا مقامات پر دیکھا جاتا ہے, ہر جگہ اشارہ کر کے کہا جاتا ہے ہاں یہ سورج ہے, تو یہ سورج سے بلکہ ہزارہا جگہ سے لاکھوں شیشوں کو بیک وقت سورج کی طرف کر دیا جائے تو وہی ایک سورج ان سب شیشوں میں اپنی تجلی اور شعائیں اور تیزی اور جگمگاہٹ ڈال دیتا ہے. یہ تو آسمانی مثال تھی, آج سائنس کے دریافت کردہ ٹیلی ویژن نے اس مسئلہ کو حل کر دیا ہے کہ ایک شخص ایک وقت میں ہر جگہ نظر آ سکتا ہے, اس کی آواز اب میری آواز لاکھوں جگہ پر سنی جا رہی ہے. مگر جب یہ بات عرض کر رہا تھا, جب یہ دنیا کی طاقت کا, نار کی طاقت کا یہ حال ہے تو نور کی طاقت کا کیا پوچھنا. اللہ نے جو اپنے محبوب کو طاقت دی, اور میں یہ عرض کر چکا ہوں پہلے کے بیانات میں کہ یہ سورج پر یہ جو ٹیلی ویژن ہے, پال ٹاک ہے, انٹرنیٹ ہے, یہ جناب محترم موبائل ہے, ٹیلی فون ہے, ٹیلی ویژن ہے, ان چیزوں پر ان کا ایمان ہے, لیکن محبوب کی ذات والا صفات کی جب باری آتی ہے تو پھر یہ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے جی, وہ تو ہمارے جیسے تھے, وہ ہمارے جیسے تھے, اور خبیث تو ٹی وی کو اپنے جیسا نہیں کہہ سکتا جو ہزار ہاں مقامات پر جیو کو دکھا رہے ہیں. باہر کا بات یہ عرض کر رہا تھا. دوسرا اعتراض یہ ہے, ہم مسلمان جنہوں نے زندگی میں کبھی جمال مصطفی کی زیارت نہ کی وہ قبر میں حضور کو کس طرح پہچانیں گے, اور ابو جال وغیرہ کفار مکہ جنہوں نے عمر بھر حضور کو دیکھا تھا وہ کیوں نہ پہچان سکیں گے؟ تو اس کا جواب میں یہ عرض کروں گا کہ مادی تعلقات میں پہچان دیکھنے بالنے سے ہوتی ہے, مگر روحانی اور ایمانی تعلق میں پہچان اس آنکھ کے دیدار پر معقوف نہیں زندگی میں جس کو حضور سے ایمانی رشتہ رہا وہ ضرور پہچان لے گا اگرچہ کبھی نہ دیکھا ہو. جیسے ان سرکار سے رشتہ ایمانی جس کا نہ رہا وہ ہرگز نہ پہچان سکے گا اگرچہ مرتے وقت تک حضور کو دیکھتا رہا ہو. بعض خوش نصیب خواب میں بعض اہل کمال حضرت کشف میں حضور کی زیارت کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پہچان کر فدا ہو جاتے ہیں. بہرحال یہ مسئلہ بالکل واضح ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ حاضہ ذہنی اشارہ کے لیے ہے, ہنسی اشارہ کے لیے نہیں. یعنی مردے کو جمال مصطفی نہیں دکھایا جاتا بلکہ اس سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ صاحب کون ہے جو تیرے علم میں ہے, مگر یہ غلط ہے. اولاً تو اس لیے کہ ذہن میں تو دین بھی موجود تھا, مردے کو بھی اللہ تعالیٰ کا علم تھا, ان دونوں کی طرف حاضر سے ذہنی اشارہ کیوں نہ کیا گیا. دوسرا, یہ کافر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام خالی ذہن ہوتا ہے, کوئی اگر کوئی جمال سے ان کی نگاہ کے سامنے نہ ہوتا تو وہ سوال سن کر فوراً کہتا, کس کے بارے یہ نہیں کہتا بلکہ کہتا ہے جانتا معلوم ہوا کوئی جمال اس کے سامنے ہے جسے دیکھ رہا ہے مگر پہچان نہیں رہا. اب یہاں پر بھی بڑی پیاری گفتگو ہے, یہ میں عرض کرتا ہوں. یہی جو ادھر کہتا تھا نا کہ حضور میری مثل ہے, ادھر کہے گا لا ہا ہا لا حضری میں نہیں جانتا. کیوں کہے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب یہ دیکھے گا میں تو اس نبی کو جانتا ہوں جس کے ہاتھ میرے جیسے تھے, جس کے پاؤں میرے جیسے تھے, جو میری مثل تھا. یہ تو نبی ہی کوئی انوکھا ہے, یہ تو ذات والا صفاتی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رضا بھائی. یہ تو کوئی انوکھا ہی یہ انداز ہے, یہ تو ہے کوئی نرالی چیز ہے. تو میں تو نبی کو اپنے جیسا سمجھتا تھا, یہ میں نہیں ان کو جانتا یہ کون ہے, میں نہیں ان کو جانتا یہ کون ہے. یہ تو کوئی بے مثل شخصیت ہے, یہ تو کوئی باکمال شخصیت ہے, میں ان کو نہیں جانتا. تو وہ کہے گا ہاں ہاں لا ادری. لیکن بندہ مومن کہے گا اور اتنا سونا میرے مصطفیٰ کے سوا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. واہ واہ. وہ دوہا مکھڑا واللیل زلف ما زاغدہ کا جل پایا ہے, وہ دوہا مکھڑا واللیل زلف ما زاغدہ کا جل پایا ہے, اے غرل مل سارے کہندے میں واوا رب نے یار سجایا ہے, اے غرل مل سارے کہندے نے واوا رب نے یار سجایا ہے, کوئی مثل نہ ڈولن دی چپ کر مہر علی, ایتے جا نہیں بولن دی. میرے آلہ حضرت فرماندے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں, یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دعا نہیں. اور میاں محمد بخش فرماتے ہیں جنا نا ڈٹھا اوہ کرن گلا, جڑے دیکھ لیندے اوتے بول دے نہیں. یہ ادھر ہی صرف کہتے ہیں حضور میرے جیسے ہے, حضور ہماری طرح ہے, اس لیے یہ قبر مبارک کے اندر اپنی قبروں کے اندر جا کر جب نبی رحمت علیہ السلام اس میں برکتیں نازل فرمانے کے لیے تشریف لائیں گے تو عزیزان گرامی ادھر یہ پہچان نہ سکیں گے. بہرحال ایک تصویر بیک وقت لاکھوں مقامات پر کس طرح نظر آ رہی ہے. اگر تصویر اور یہ جناب محترم یہ غلط نہیں ہو سکتی, یہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے. یہ دنیا ودار, یہ تمہاری سائنس, تمہاری ٹیکنالوجی ایک شخص کو بارہا مقامات پر ہزار ہا جگہ پر دکھا سکتی ہے, تو پھر اللہ کی قدرت پہ تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ اللہ کے بارے میں تم یقین کیوں نہیں رکھتے کہ اللہ بھی اپنے محبوب مکرم علیہ السلام کو ہزار ہا مقامات سے دکھا سکتا ہے؟ بہرحال یہ بات یقینی ہے کہ نجات کا مدار توحید پر نہیں بلکہ ایمان پر ہے, اور ایمان کا مدار نبوت پر ہے. اور کل کا انشاءاللہ ہمارا موضوع جو اس وقت ہم گفتگو کریں گے وہ نبی کے بارے میں ہوگا. نبی کیا ہوتا ہے, نبی کس کو کہتے ہیں, نبی کے کیا معنی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن احباب نے ہمارے اس بیان کو اول سے آخر تک سماعت فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو طلباء اور علماء کی مجلس کا ثواب عطا فرمائے. محبوب مکرم فرماتے ہیں من زارا عالما فکأنما زارانی, جو کسی عالم کا چہرہ دیکھتا ہے وہ تو ایسے ہے جیسے میرا چہرہ دیکھتا ہے. من صافح عالما فکأنما صافانی, جو کسی عالم سے